www.attableeq.com, the reviewer of Iman.
میرے محترم دوست و بزرگوں، پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے، ہم آئے نہیں ہیں، لائے گئے. کسی کا کرم ہے، کسی کا فضل ہے، کسی نے ہم پر احسان کیا. جو اللہ اس نے ہمیں نوازنے کے لیے، ہمیں کامیاب کرنے کے لیے، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنی نسبت پر جمع فرمایا. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، ہم مسجد میں جاتے ہیں کیا نماز قبول ہوتی ہے؟ تو ان بزرگ نے عجیب بات کی کہ اللہ کے بندے، اگر قبول کرنا نہ ہوتا تو اللہ اپنے گھر میں بلاتا کیوں؟ اللہ نے بلایا اسی لیے کہ وہ قبول کرنا چاہتا ہے. اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا اسی لیے کہ وہ اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، وہ اللہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے، وہ اللہ ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، اور وہ اللہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، اپنی زندگی کا جو مقصد ہے، جس کام کے لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اپنے کام کو، اپنی ذمہ داری کو، اپنے مقصد کو پہچان. کیونکہ اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ ذمہ داری اٹھانے کے بقدر جاتی ہے. آج ایک باپ ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو جانتا ہے کہ بحیثیت باپ ہونے کی میری ذمہ داری کیا ہے. وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی محنت کرتا ہے. سب اولاد کی نگاہ میں اس باپ کی قیمت ہے. وہ اس باپ کی عزت کرتے ہیں کہ ہمارا باپ ہماری تمام ذمہ دار حاجتوں اور ضرورتوں کے پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. ایک شوہر ہے، بحیثیت شوہر ہونے کی اپنی ذمہ داری کو جانتا ہے اور اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. اس کی وجہ سے بیوی کی نگاہ میں اس کی قیمت ہے کہ میرا شوہر میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے. اور اگر شوہر اپنی ذمہ داری نہ نبھائے، باپ اگر اپنی ذمہ داری نہ نبھائے، تو میرے دوستو، باپ اولاد کی نگاہ سے گر جاتا ہے، شوہر بیوی کی نگاہ سے گر جاتا ہے، بھائی بھائی کی نگاہ سے گر جاتا ہے، سیٹھ نوکر کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اور نوکر سیٹھ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. انسان کی قیمت، انسان کی پوزیشن، انسان کا بھاؤ، انسان کا مقام، انسان کی ویلیو، انسان کی قیمت ذمہ داری اٹھانے کے اعتبار سے. اور یہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. آج ساری ذمہ داریاں ہمیں یاد ہیں، آج ساری ذمہ داریوں کے لیے محنت کرنے کو تیار ہے. آج 12-12 گھنٹے دنیا کی ذمہ داریاں ہمیں جانوروں کی طرح دوڑا رہی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت اللہ کا بندہ ہونے کے، اور بحیثیت اللہ کے نبی کا امتی ہونے کے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارا کیا کام ہے، ہمارے کیا ذمے ہیں؟ میرے دوستو، برا نہ ماننا، آج میں اور آپ اس ذمہ داری کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے. اللہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ان کے اندر کی کڑن، ان کے اندر کی تڑپ اور بےچینی پر اللہ پاک نے اس امت کو پھر، میرے دوستو، رہبری کے لیے وہ عظیم شان کام، وہ عظیم شان محنت، وہ بڑی دولت جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دی تھی، اور انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے نبیوں سے نبیوں کی طرف منتقل ہوتی تھی، پھر امام الانبیاء آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں وہ ذمہ داری صحابہ سے اور صحابہ کے واسطے سے پوری امت کی طرف منتقل کی گئی. جیسے دور اول میں صحابہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ میں اپنی بیوی کا شوہر بعد میں ہوں، میں اپنے بچوں کا باپ بعد میں ہوں، میں اپنے بھائی کا بھائی بعد میں ہوں، میں اپنے گھر کا ذمہ دار بعد میں ہوں، میں اپنے کاروبار دھندوں کی ذمہ دار بعد میں ہوں. بحیثیت مسلمان ہونے کے سب سے پہلی ذمہ داری میرے ذمہ اللہ کی بندگی ہے. اب جتنی یہ ذمہ داری پوری کرتے گئے، بندگی کی ذمہ داری، بندے بن کر جینا، بندگی والی شان کے ساتھ جینا، ہر وقت اس کا احساس ہو میرا کوئی مالک ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، میرا کوئی مالک ہے جو میرے لیے سورج کی روشنی کو نکالتا ہے، میرا کوئی مالک ہے جو چاند کی چاندنی کو نکالتا ہے، وہ ذات جو رات میں سے دن اور دن میں سے رات کو نکالتی ہے، وہ ذات جو میرے دوست وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کے کرنے والی ہے، بن مانگے میرے اللہ نے مجھ کو یہ آنکھیں دی، یہ کان دیے، یہ زبان دی، دیکھنے سمجھنے سننے بولنے کی طاقت دی، پہننے کو کپڑے دیے، کھانے کو کھانا دیا، رہنے کو مکان دیا، ہماری ہر ضرورت وہ اللہ اپنی قدرت سے پوری کر رہا ہے، وہ اللہ، میں اس اللہ کا بندہ ہوں، میں اس وہ اللہ میرا مالک ہے، اب اس اللہ کی مان کر اس اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل میں بٹھا کر مجھے اپنی زندگی کو بندگی پر ڈالنا، یہ پہلی ذمہ داری ہر ایمان والے کے ذمے، بندے بنو، بندہ بنا تو دونوں جہاں میں کامیاب ہے، اور بندگی کی شان دیکھنی ہے تو امام الانبیاء کی زندگی سے دیکھو، کامل بندگی کا حق ادا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ فرمایا واشهد ان محمدا عبده ورسوله، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول، پہلے اللہ نے بندگی بیان فرمائی پھر رسالت کو بیان کی، سب سے بڑی شان بندگی، اور بندگی کا کامل نمونہ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند میرے نبی نے کر کے دکھایا، ہر وہ کام جو اللہ کے نبی کو اللہ کو ناپسند میرے نبی نے اسے چھوڑ کر دکھایا، کامل بندگی، آپ نے چلنے میں وہ طریقہ اختیار فرمایا جس سے بندگی چپکتی ہو، آپ کے بیٹھنے میں وہ طریقہ اختیار فرمایا جس سے بندگی چپکتی ہو، آپ نے ہر اس عمل کو اختیار کیا جس سے بندگی کی شان ظاہر ہے، بلکہ خود اللہ قرآن میں فرما رہے 15ویں پارے میں کہ ہم نے اپنے بندے کو، یہ نہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو، ہم نے اپنے رسول کو، ہم نے اپنے محبوب کو، ہم نے امام الانبیاء کو، نہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک پہنچا، کہاں معراج ہو رہی ہے، کہاں بلندیوں پر جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدت کو بیان کر، اور پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ پاک کے ہم کو روبی آپ کو یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو کہہ کر مخاطب فرمائے، تو میرے بھائی دوست بزرگو سب سے پہلی شان ہر ایمان والی کی زندگی، ہر مرد عورت کی زندگی یہ بندگی پر آ جائے، اور بندگی کا نمونہ صحابہ کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو بندگی کا حق ادا کرتے بھی جائے، ہر ایمان والے کو اس کا احساس تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میرا مالک مجھ سے وہ جو چاہتا ہے مجھے اپنی زندگی میں اس کو لانا، آج میرے بھائی دوست بزرگو برا نہ ماننا الا ماشاء اللہ کوئی ہے، من عام طور پر امت اس بندگی کی شان کے بغیر اور اپنی ذمہ داری کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، اب اس ذمہ داری کے بھولنے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ یہ امت اللہ کی نگاہ سے گر گئی، اور جو اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے وہ مخلوق کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے، یہ اللہ کی نگاہ سے بھی گرا اور اللہ کی نگاہ سے گرنے کے نتیجے میں مخلوق کی نگاہ سے بھی گزرا، اللہ جزائے خیر دے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے پھر امت کو بندگی کی شان یاد دلائی، اے میرے بندو بندے بن کر جیو، بندگی کی شان کے ساتھ جیو، آزاد نہ بنو، آزاد دنیا میں میرے دوستو جانور ہے، ان پر کوئی شریعت نہیں، ان پر کوئی احکامات نہیں، ان کے لیے کوئی میرے دوستو نبی نہیں، جو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے اپنا پیٹ بھر لے، اپنی خواہش پوری کر لے، یہ جانور، اور ان لوگوں کے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں اولئک بل انام بل ہم اضل، جو جانور نہیں جانور سے بھی بڑھتا ہے، وہ انسان جو وہ نبی کو نہیں مانتے، وہ جو اپنے اللہ سے چاہیں اپنے نبی سے چاہیں، جو صرف پیٹ کے بندے صرف خواہشات کے بندے، یہ آزاد ہے، اللہ کہہ رہے جانور نہیں جانور سے بھی بدتر، دین ایمان والا میرے دوست یہ آزاد نہیں ہے. مسلمان آزاد نہیں ہوتا, اور جو آزاد ہو مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان تو ہو سنبھالنے سے لے کر موت تک, ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے سے لے کر قبر کے پیٹ پہ جانے تک. میرے دوست اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں, اپنی صبح شام میں, اپنے کھانے پینے میں, اپنے جینے مرنے میں, اپنی خوشی اور غم میں, اپنی ہر چیز میں, یہ پابند ہے اللہ کا. ہر وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہے, ہر وہ کام کریں گے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے, ہر وہ کام کریں گے جس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, اور ہر اس کام سے بچیں گے, ہر اس گندگی سے بچیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی دولت, اور اللہ کو ناراض کرنا سب سے بڑی مصیبت. اب بندے کی شان کیا ہے, ہر وقت اپنے مالک کو راضی کرنے کی فکر کرے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ایمان کی شان ہے, یہ ایمان کی شان ہے. ایمان والا قوم جو ہر وقت اپنے اللہ کو منانے میں لگا ہو, ہر وقت اپنے اللہ کی ناراضی سے بچ رہا. بھائی یہ دوستو بزرگ, میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ارے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں, ہر وقت ایک ہی دھن, ایک ہی فکر کہ تو نہ چھوٹے یا رب, تیرا چھوٹنا ہے غضب, پھر چاہے مجھ سے زمانہ چھوٹ گیا. سب چھوڑنے کو تیار ہے اللہ کے مقابلے میں, سب کو ناراض کرنے کو تیار ہے اللہ کے مقابلے میں, سب سے دور ہونے کو تیار ہے اللہ کے مقابلے میں. لیکن اللہ کو ناراض کرنا, اللہ کو چھوڑنا کسی حال میں گوارا ہے. بدر کے میدان میں سب سے پہلی تلوار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی گردن پر چلائی, اور قیامت تک کے انسانوں کو بتلا دیا کہ دیکھو اللہ کو راضی کرنے کے مقابلے میں ہم رشتوں سے بلند ہو چکے. حضرت سعد اپنی ماں کے سرانے کھڑے رہ کے کہہ رہے, اے میری ماں کان کھول کر سن لے, تیرے جیسی 70 مائیں قربان کر سکتا ہوں, لیکن اللہ کا دین چھوڑ دوں, اللہ کے نبی کی میں دین کی محنت کو چھوڑ دوں, یہ نہیں ہو سکتا. صحابہ نے وطن چھوڑ کر بتایا, ہم بیت اللہ چھوڑ سکتے ہیں, ہم مکہ چھوڑ سکتے ہیں, ہم اللہ کے نبی کی صحبت چھوڑ سکتے ہیں, لیکن اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. حضرت ابو سلمہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر ہجرت کر رہے, صحابہ ہیں, سب سے زیادہ دونوں کی محبت ایک دوسرے کی, کیونکہ حدیث کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں. لڑکی والے نے آ کر لوک دیا, اے ابو سلمہ تمہیں جانا ہو تو تم جا سکتے ہو, ہم اپنی بیٹی کو تیرے ساتھ جانے نہیں دیں گے. جب لڑکے والوں کو خبر ہوئی کہ لڑکی کو روک رہے, تو لڑکے والے آگے ہم بیٹے کو نہیں دیں گے. ایک طرف بیوی جدا, ایک طرف بچہ جدا, اور ایک طرف میرے دوست اللہ کا حکم ہے, قیامت تک کے لیے بتلا دی, بیوی کو چھوڑا جا سکتا ہے, جو بچے کو چھوڑا جا سکتا ہے, اللہ کا حکم توڑا نہیں جا سکتا. کیوں بھائی؟ ارے بولو نا, اکیلے ہجرت کی نہیں کی. ہاں بھائی اکیلے ہجرت, ہاں قیامت تک کے لیے بتلایا کہ دیکھو سارے رشتے اپنی جگہ پر, سارے تعلق اپنی جگہ پر, ساری محبت اپنی جگہ پر, لیکن اللہ کا حکم آ جائے پھر کوئی نہیں. ہم مخلوق کے بندے نہیں ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. اور ایک سال تک دوری رہی, نہ بچہ ماں کو ملا, نہ بیوی بچے اپنے باپ, میرے دوست اپنے شوہر سے ملے, نہ بیٹا اپنے باپ سے ملا, ایک سال تک. قیامت تک کے لیے بتلا ہے. صہیب رومی ہجرت کر رہے, لوگوں نے کہا تم جا سکتے ہو, یہ مال تم نے مکہ میں کمایا ہے, ہم مال ہی نہیں جانے دیں گے. ساری زندگی بھر کی پنجی, سارا مال مکہ میں کمایا ہوا, یہ پتھروں کے تاجر تھے, سارا مال. تو صہیب رومی نے کیا کہا, یہ مال کیا ہے, سب لے لو, مکہ میں میری 2 بانگیاں وہ بھی لے لو, اور صرف تن کے کپڑوں کے ساتھ ہجرت کی. دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ صہیب لٹ گیا. جب امام الانبیاء آقا مدینی کی خدمت کے حاضر میں قبا میں, اللہ کے نبی نے دیکھ کے فرما رہے, صہیب بڑے نفع کی تجارت کر کے آئے. کیا ہے تجارت؟ کہ کس کے نام پر لٹا؟ لوگ نے لٹنا دیکھا یہ نہ دیکھا کہ سہیل کس کے نام پر لٹا ہے، کس کے کام پر لٹا ہے، کس کے حکم پر لٹا ہے. یہ لٹنا بھی کیا لٹنا ہے کہ امام الانبیاء کہہ رہے ارے سہیل بڑے نشے کی تجارت کر کے آئے ہو اللہ کے نام پر، کیا عظمت ہوگی اور کیا میرے دوست اللہ کی بڑائی ہوگی. تو سب سے پہلی چیز میرے بھائی دوست بزرگو، ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بٹھانا ہے، اور اس مہمان کے بننے کی جگہ ایک اللہ کی راہ میں چل پھر کر دعوت کے ذریعے سے، روزانہ دعوت کے ذریعے سے اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنے کی محنت کرو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی رحمت کو، اللہ کے غضب کو، اللہ کی داد و دہشت کو، اللہ کی پکڑ کو اتنا کہو، اتنا کہو کہ ہمارے دل سے اللہ کے ماں سوا ساری مخلوق کا یقین دل سے نکل جائے. اور ایک اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہر ایمان والے کو مسجد سے جوڑ کر اپنی مسجدوں میں ایمان کی مجلس کے حلقے لگا کر اور مسجدوں کے اندر ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ کر گھنٹوں اپنی دل کی دنیا کو بنانے کی محنت کر. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں باب باندھا ہے کہ میرے دوستو مسجدوں میں ایمان کی مجلسیں ہوا کرتی، اور بڑے بڑے صحابہ ایک دوسرے کو آواز دیتے تھے آؤ اپنے ایمان کی تصدیق کر لے، آؤ اپنے ایمان کو تازہ کر لے، آؤ ہم ایمان لے آئے. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر مسجد میں امت کو جوڑا جاتا تھا، اور مسجد میں ایمان کی بڑائی اور مسجد میں اللہ کی عظمت و بڑائی کے تذکرے ہوا کرتے تھے. اور ہر ایمان والے کا تعلق ہے مسجد سے، جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. مسجد میں جی کا لگنا ایمان کی علامت ہے، اور مسجد میں جی کا نہ لگنا یہ نفاق کی علامت ہے. جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوگا کل قیامت کی نرس کے سائے کے نیچے ہوگا. جس بستی میں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کی جاتی ہے اللہ اس بستی سے اپنے عذاب کو اٹھا لے گا. میرے بھائیو دوستو امت کو مسجد سے جوڑو، جو لوگوں کو اللہ کی کیس سے جوڑے گا خدا کی قسم سب سے پہلے اللہ اس اپنے سے جوڑے گا. اور جو اللہ سے جڑ گیا، جو اللہ کا ہو گیا، اور جو اللہ سے اور میرے دوست بزرگوں جو اللہ کا بن گیا، کہ جو کہے گا اللہ پاک میرے دوست بزرگوں وہ چیز کر دے گا. اس لیے ہماری دعوت کیا ہے؟ اللہ سے جڑنا ہے، پوری امت کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ سے بننا ہے، پوری امت پر اللہ کا بنانا ہے. ففروا الی اللہ، خود اللہ فرما رہے دوڑو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. آج ساری دنیا مخلوق کی طرف دوڑ رہی ہے، اور یہ میرے دوست بزرگ دعوت کے ذریعے سے وہ اسے یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے دوڑو، دوڑو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. جو اللہ کی طرف دوڑتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے، اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگو ہماری سب سے پہلی محنت، ایک تو میرے دوستو اللہ کی عظمت و بڑائی کو دل میں دکھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے بندے بننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے پوری امت کے اندر بندگی کے احساس کو پیدا کرنا. ایمان والی کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں، ہر وقت رب کو منانا ہے اور ہر وقت اپنی آخرت کے بنانے کی فکر میں لگنا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ پہلی بات. اور دوسری ذمہ داری بحیثیت اللہ کے نبی کا امتی ہونے کے، بحیثیت امام الانبیاء کا امتی ہونے کے ہم پر دو ذمہ داری ہے. ایک اپنی ذات سے دین پر چلنا، ایک اپنی ذات سے اللہ کے عوامل کو پورا کرنا، اور ایک اپنی ذات سے 100% سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا. ایک ذمہ داری تو یہ ہے، اور دوسری ذمہ داری نبی کے لائے مبارک دین کو، نبی کی لائے مبارک شریعت کو، اور نبی کی لائف پاکیزہ زندگی کو لے کر پوری دنیا میں پھرنا اور تمام انسانوں تک اس امانت کو پہنچانا اور اس ذمہ داری کے ساتھ چلنا، اسی کے لیے اللہ نے ہمارے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ ہم سب بکے ہوئے، ارے بکنا بھی کتنی بڑی سعادت ہے دوستو، سوچو تو صحیح کس نے خریدا ہے۔ ایک شاعر نے عجیب بات کہی، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ اب اس کا رب خریدار، اس کا کوئی خریدار ہو سکتا ہے؟ ارے بولو، ہے کوئی مائکا لال؟ ہے کوئی ملینر بلینر؟ ہے کوئی میرے دوستوں بزرگوں بڑے سے بڑا کیپیٹل والا جو اس کو خرید سکے؟ جس کا اللہ خریدار ہو اس کو کوئی نہیں خرید سکتا۔ لیکن آج ہم نے اپنی قیمت گھٹا دی، آج ہم نے اپنا مقام گھٹا دیا، آج ہم نے اپنی پوزیشن بھول گئے، اور آج میرے دوستو بازار کا بکا ہوا مال بن چکے۔ ہر آدمی کوئی مال پر، کوئی جمال پر، کوئی میرے دوست بزرگوں جاہ پر، اور نہ جانے کن کن چیزوں پر آج یہ امت بک رہی ہے۔ آج امت بک رہی ہے، اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں جو سمجھ میں آئے، ایک تو اللہ کی نبی کا امتی ہونے کے ناطے پوری زندگی سنت اور شریعت پر، ہم پاؤں میں چپل پہننے میں آزاد نہیں، قربان جائے کالی کملی والے پر، قربان جائے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس امت کو پاؤں میں چپل پہننا بھی سکھا کر گئے۔ اے میرے امتی، ہم نے تمہیں بھکاری نہیں بنا کر گئے، ہم نے تمہیں در در کا میرے دوستوں در در ہاتھ پھیلانے والا بنا کر نہیں گئے، بلکہ ہم تمہیں زندگی کی ہر ادا سکھا کر گئے۔ ارے سکھایا نہیں سکھایا، ہاں کون سے پاؤں میں چپل پہنو گے، کون سے پاؤں سے چپل نکالو گے؟ ارے ذرا سوچو تو صحیح، جو امت چپل پہننے میں آزاد نہیں، پھر قدم اٹھانا سکھا کر گئے، مسجد میں آؤ تو کون سا قدم، مسجد سے نکلو تو کون سا قدم، بیت الخلا میں جاؤ تو کون سا قدم، بیت الخلا سے نکلو تو کون سا قدم، اپنے گھر میں جاؤ تو کون سا قدم، گھر سے باہر نکلو تو کون سا قدم۔ جو مسلمان قدم اٹھانے میں، جو مسلمان چپل پہننے میں، جو مسلمان تھوکنے میں، جو مسلمان پانی پینے میں آزاد نہیں ہے، وہ اپنی شادی بیاہ میں، وہ اپنی خوشی غمی میں، وہ اپنے جینے مرنے میں، وہ اپنی صبح اور شام میں، وہ اپنے کمانے کھانے میں، اور اپنے میرے دوست بزرگوں ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ بھائی ہر چیز میں رہبری موجود ہے، کامل دین، کیا مطلب؟ کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں اور کہیں بھیک مانگنے کی گنجائش نہیں۔ نہ دیکھو دائیں اور بائیں، نہ دیکھو آگے اور پیچھے، نہ دیکھو اوپر اور نیچے، جہنم میں جانے کے راستے ہزار ہیں، جنت میں جانے کا راستہ ایک ہے۔ صحابہ کو عزت ملی میرے نبی کا غلام بننے پر، صحابہ کو عزت ملی اللہ کی بندگی کی شان کے زندہ کرنے پر، صحابہ کو عزت ملی نبی کے کام کو، نبی کے غم کو، نبی کی فکر کو، نبی کی بے چینی کو، نبی کی کڑن اور نبی کے درد کو اپنا غم اور درد بنانے کا۔ اور آج ہم اپنے دل پر ہاتھ اٹھا کر دیکھیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں دوستو، اس میں سے کون سی چیز میرے پاس ہے؟ آج تو کوئی روپیے کا بندہ ہے، کوئی جاہ کا بندہ ہے، کوئی عہدے کا بندہ ہے، کوئی ڈگری کا بندہ ہے، کوئی کرسی کا بندہ ہے، ساری بندگیاں آ گئی، رب کی بندگی بھول گئے۔ ہر چڑھتے سورج کو سلام کر رہے ہیں، ہر کی گندی زندگی کو دیکھ کر لال ٹپک رہی ہے، واٹ اے لائف، واٹ اے سٹائل، ساری گندگیاں ہماری زندگیوں میں آ گئی، جن کی زندگیوں کو دیکھ کر لال ٹپک رہی ہے۔ حالانکہ کوئی زندگی انسان کو اللہ تک نہیں پہنچائے، کسی راہ پر چل کے کوئی اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا۔ میرے دوستو بندگی کی شان میرے نبی کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے میری محبت چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، شرط ہے اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر کوئی اللہ کی محبت کو حاصل کر نہیں سکتا۔ مولانا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے مقبوضات سے فرماتے ہیں، کسی کو آسمان تو اڑتا دیکھو اس کی ولایت نہ ماننا، کسی کو پانی میں چلتا دیکھو اس کی بزرگی تسلیم نہ کرنا، جب تک اس کی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا نہ دیکھو۔ ہوا پر اڑنا کوئی کمال نہیں، پانی پر چلنا کوئی بزرگی نہیں، سب سے بڑی بزرگی، سب سے بڑی سلامت، سب سے بڑی ولایت کسی مسلمان کا 24 گھنٹہ سنت کے مطابق ہی چلتا ہے. یہ ہے ولایت کی راہ، یہ ہے وہ چیز جو بندے کو اللہ کا محبوب بناتی ہے. اور نبی کی ساتھ میرے نبی نے نہیں کہا، قرآن کہہ رہا ہے کم و بیش 40 مقامات پر اطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت، اللہ پر ایمان اس کے رسول پر ایمان، اللہ کی مانو اس کے رسول کی مانو، اللہ سے محبت اس کے رسول سے محبت. اللہ قرآن میں فرما رہے میرا نبی جو دے اسے لے لو، جس سے میرا نبی رکے اس سے رک جاؤ. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے. ہے نہیں سب، ارے بولو ہے نہیں. بلکہ ایک جگہ اللہ فرما رہے میرے نبی کی بات کو نبی کی بات نہ سمجھنا، ہاں زبان میرے نبی کی ہے بات میری. جس نبی کے زبان کے بول کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ نبی کی بات نہیں ہے، ہاں زبان میرے نبی کی ہے بات میری ہے. اس لیے میرے بھائی دوست بزرگو ہم اپنی زندگی کو بدلیں. اور اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ہم کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی زندگی کو نہ بدلے. اور زندگی کے بدلنے کے لیے ایک اللہ کے راستے کی نقل حرکت ہے، اور ایک اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہر ایمان والے کو مسجد سے چھوڑنا اور اپنے وقت کو مسجد کو دینا. مسجد والے بنو، جو مسجد والا بنے گا وہ اللہ والا بنے گا. باہر جانا ہے لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے، باہر جانا ہے لوگوں کو خوشامد کر کے مسجد سے چھوڑنے کے لیے. مسلمان کے ملنے کی جگہ، مسلمان کی جڑنے کی جگہ کہ مسجد تھی، کہ مسلمان کہاں ملے گا؟ کہ 3 جگہ پر، یا تو اللہ کا حکم حلال کمائی، اللہ کے حکم کے مطابق نبی کی بتلائی ترتیب کے مطابق حلال کمائی میں، یا اپنی بیوی بچوں میں، یا مسجد میں. اس کے علاوہ مسلمان کے ملنے کی کوئی اور جگہ نہیں. یا تو اللہ کی راہ میں پھرنے والا اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہر ایمان والے کو مسجد سے جوڑنے والا، جو مسجد سے جڑا وہ اللہ سے جڑا. کہ وہ اپنی مسجدوں کو آباد کرو گے، اپنی مسجدوں میں اللہ کے بندوں کو جوڑو گے، ہاں، اور یہ اللہ کا بندے کو اللہ کے گھر میں لانا یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. سب سے زیادہ جب ملاقات کے لیے جاؤں نا تو جس کے دروازے پر جاؤ سوچو یہ اللہ کا کیسا محبوب بندہ ہے، یہ اللہ پاک کے نزدیک اس کی کتنی قیمت ہے. ہم تو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے ہم کو مسجد سے نکال کر اس کے دروازے پر پہنچایا کہ میرے بندے کی خوشامد کرو اور میرے بندے کو میرے گھر میں لے آؤ. اگر یہ سوچو گے نا جس کے پاس جاؤ گے اس کی عظمت اور محبت آئے گی، نہیں تو اپنا بڑا پن آئے گا. میں تو گشتوں میں جانے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم گشتوں میں جاؤ تو یہ ذہن بنا کر جاؤ کہ اللہ ہمیں مسجد سے نکال کر اپنے بندوں کے دروازوں پر پہنچا رہا ہے اور اللہ خوشامد کروا رہا ہے. کر لے خوشامد، چاہے وہ تیری بات مان کر مسجد میں آ جائے. اے رے اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. یہ گشتوں میں جماعتوں کا جانا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. اللہ کے بندوں کی خوشامد کرنا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لانا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. اللہ نہیں چاہتے میرے بندے ناکام اور برباد ہو، اللہ چاہتے میرے بندے کامیاب ہو. اس لیے میرے بھائی دوستو ایمان کی مجلسوں کو مسجد میں قائم کرنا، ایمان کے حلقوں کو مسجد میں قائم کرنا اور ہر ایمان والے کو اس میں جوڑنا. مسجد کے اندر ہم دعوت کا عمل کرتے ہوئے مسجد کے باہر لوگوں کی خوشامد کر کے لوگوں کو مسجد میں لانا. کوئی گھر نہ چھوٹے، کوئی فرد نہ چھوٹے. بازاروں، دکانوں، کارخانوں، فیکٹریوں میں یہاں تک کے اللہ نہ کرے کوئی مسلمان شراب جوئے کرتے پر مل جائے، وہاں بھی اس کی خوشامد کر کے اس کو وہاں سے نکال جائے، اس کو اللہ سے جوڑ. سب سے زیادہ اللہ کو بندہ پسند ہے جو اللہ سے بچھڑے ہوئے بندے کو اللہ سے ملا دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی تیرے کہنے سے کسی ایک کو ہدایت مل جائے یہ تیرے لیے سر پونٹوں سے بہتر ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. تو ایک کام تو ہمارا یہ ایمان کی محنت، اپنے اور جتنا تم لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھانے کی کوشش کرو گے اور جتنا تم لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت کو بٹھانے کی کوشش کرو گے اللہ اتنا ہمارے دلوں کو اپنی عظمت اور محبت سے بھر دے گا. یہ ترتیب ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے تم چاہتے ہو اللہ تمہارے دلوں میں اپنی محبت بھر دے, تم لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو بھرنے کی کوشش کرو. یہ دعوت کا خاصہ ہے. جب تم لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت و محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو گے اللہ تمہارے دل میں اپنی عظمت و محبت کو بھر دے. اگر اللہ کی عظمت اور محبت آ گئی وہاں اطاعت آسان ہے. اطاعت نہیں جان دینا تھا. صحابہ کے بچے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت و محبت اتنی بھری تھی کہ اللہ کے نام پر جان دینا آسان تھا. ارے ہوا نہیں ہوا؟ ارے بولو نا. چھوٹے چھوٹے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے ہم اللہ کے نبی کو بڑے نظر آئے اور اللہ کے نام پر جان دینے کا موقع مل گیا. دوسری محنت میرے دوست بزرگوں, پوری امت کو نمازی بنانا. مسلمان اور بے نمازی یہ گالی ہے. مسلمان کو بے نمازی کہنا یہ گالی ہے. مسلمان بے نمازی نہیں ہوتا. بغیر سر کا انسان ہے بھائی آپ کے بھوپال اور ایم پی میں. ارے بولو. جیسے بغیر سر کے انسان کو وجود نہیں, بغیر نماز کے اسلام کو وجود نہیں. ہر عمل زمین پر ملا, ہر عمل کے لیے جبریل امین واسطہ بنے. ایک نماز کا عمل ہے, ایک نماز کا عمل ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بلندی پر بلایا, سدرۃ المنتہا پر پہنچ کے جبریل کو بھی ہٹایا. کوئی آگے جا نہیں سکتا, کوئی اس بلندی کو پا نہیں سکتا, کوئی اس بلندی تک پہنچ نہیں سکتا. اے نبی یہ صرف تیرا احساس ہے. اللہ نے اپنے نبی کی ساری روحانی طاقت بتائی. جہاں تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے نبی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پرواز شروع ہوتی ہے. کیسی شان والا, کیسی بزرگی والا, کیسے کمال والا, کیسی عظمت والا, کیسی بلندی والا, کیسی رفعت والا, کیسی شان والا اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اگر حضور پاک سے حاصل کر لے پھر میرے دوست بزرگوں روایتوں کے مطابق اللہ پاک نے عرض سے میرے دوست بزرگوں سخت اتارا. آقا مدنی سخت پر سوار ہوئے اور وہ سخت آپ کو لے کر بلندی پر گیا. سیرت مصطفیٰ مولانا شریف صاحب خان علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے, اپنی سیرت کی کتاب وہ تخت آپ کو بلندی پر لکھا ہے. کتنے بلند ہوئے, کتنے قریب ہوئے, کتنی راز و نیاز ہوئی, کتنا تعلق بنا, اور میرے دوست بزرگو کتنی قریبی ہوئی, کتنا میرے دوست بزرگو تعلق بنا, یہ تو اللہ اور اس کا نبی ہی جانتا ہے. کہ بھائی اس بلندی پر بلا کر اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو بھی نوازا. اے میرا نبی ہم نے تمہیں جنت دکھائی, جہنم دکھایا, اپنا دیدار کروایا, اپنے ساتھ راز و نیاز کی بات کروائی. آپ کی امت کو بھی محروم نہیں کریں گے. آپ کو تو ایک بار معراج ہوئی ہے, آپ کی امت سے روزانہ ہم پانچ مرتبہ بات کریں گے. عرش والی نماز اللہ کے خزانوں سے براہ راست استفادہ حاصل کرنے کے لیے جو نعمت دی گئی وہ نماز. امام الانبیاء نے کیا فرمایا, جان کی نماز نہ چھوڑ, جو شخص جان کی نماز چھوڑ دیتا ہے مذہب سے نکل جاتا ہے. اسلام اور کفر کا فرق کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا. مولانا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اگر یہ امت 51% نماز پر آ جائے گی اللہ باطل کو برباد کرنا شروع کر دے گا اور حق والوں کو بلندی پر پہنچانا شروع کر دے گا. 51. اس لیے میرے بھائی دوست بزرگو نماز کو قائم کرو. ہمارے گاؤں میں, ہماری بستی میں, ہمارے گھر میں, اپنے گھر سے لے کر پوری دنیا میں کوئی مسلمان, کوئی مرد, کوئی عورت نماز کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والی نہ. نماز کو قائم کرو, اقیم الصلاۃ. نماز کو قائم کرنا کیا صرف اپنی ذات سے نہیں ہے, بلکہ نماز کا قائم کرنا 100% امت کو مسجد ہو. عبداللہ کے مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں منافق کی بھی ہمت تھی, منافق کی جو نماز چھوڑ. دو صحابی کو اللہ کے نبی نے چوکی داری کے لیے پہاڑی پر مقرر کیا, دونوں نے مشورہ کیا اگر دونوں جاگتے رہے تو سو جائے گا, ایک سو جائے دوسرا جاگتا رہے کہ چوکی داری کا کام پورا ہو. ایک انصار سو گئے, مہاجر کھڑے رہے. اب کھڑے رہ کر سوچا کھڑے رہ کر کیا کروں, کا دو رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے رہے. دشمن آیا اس نے دور سے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے, اس نے تیر چلایا, ایک دو تین, اور تیر ان کے بدن پر لگتا گیا لیکن انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. بعد میں کیا کہا, میں نے سورہ کہف شروع کر رکھی تھی, اگر مجھے جان کے جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کبھی پوری مکمل سورت ہونے سے پہلے سجدہ نہ کرتا, رکو نہ کرتا. یہ ان کی نمازیں ہیں. وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ سولی پر لگتا جا رہا ہے, پوچھا جا رہا آخری تمنا کیا ہے, کہ دو, ایک تو میں اپنے نبی کو سلام پہنچانا چاہتا ہوں اور ایک دو رکعت اللہ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. ان سب کی تمنا آخری دنیا سے جاتے جاتے بھی نماز تھی. اور آج یہ امت ٹی وی کے پروگرام پر, چائے کی پیالیوں پر, کیرم کے کلبوں پر, کرکٹ کے میدانوں پر, دنیا کی گپ شپ میں, اور میرے دونوں دو سکے کے نفے کے لیے, تو آنے کے نفے کے لیے آج نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتی. شراب کے پینے کو تو امت گناہ سمجھے, چوری کرنے کو تو امت گناہ سمجھے, سنا کو تو گناہ سمجھے, نماز سے نہ پڑھنے کو آج امت گناہ بھی نہیں سمجھتی. بیٹا شراب پی کے گھر میں آ جائے دوستوں کی صحبت میں پڑھ کر, باپ کہتا تھی محلے میں ذلیل کر دیا, تھی میری ناک کاٹ دی. ایک گلاس شراب پر باپ کو ذلت نظر آ رہی ہے, ناک کا کٹا نظر آ رہا ہے, اور وہی بیٹا 5 وقت کا بے نمازی ہے, کسی باپ کو اپنی آخرت کی بربادی نظر نہیں آئی. کیوں ہم نے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھا. صحابہ کو جب نماز ملی خوش ہو گئے کہ اللہ کے خزانے کی چابیاں مل گئی, اب کوئی مسئلہ نہیں, کوئی حاجت نہیں, کوئی ضرورت نہیں. ہم دو رکعت پڑھ کر اللہ سے کہیں گے اللہ ہمارے مسئلے حل کر دے گا. اس امت کا کولی دو رکعت پڑھ کے کہہ رہا ہے ام من یجیب المضطر اذا دعا, اور چوتھے آسمان کا فرشتہ زمین پر آ رہا ہے. تو بھائی ارے بولو ہی نہیں تھی یہ نماز تھی. کوئی مسئلہ آ گیا دو رکعت پڑھ کے مرتے زندہ کرائے, آج سر کا درد دور نہیں ہو رہا. کیوں؟ نماز سے کامیابی کا یقین نہیں اور نماز سے مسائل حل کا یقین. کوئی حاجت ہوتی, کوئی مسئلہ ہوتا, صحابہ مسجد کی طرف دوڑتے تھے, کہاں جا رہے, چلنا کی طرف. کیا مسائل حل ہونے کی جگہ کہاں ہے, کیا مسجد ہے. اللہ سے مدد مانگنے کی جگہ کیا ہے, کہ مسجد ہے. ہم دو رکعت پڑھ کے اللہ سے کہیں گے اللہ ہمارا کام بنا دے گا. آج مذاق کا جملہ بن گیا, ملا کی دور مسجد تھا, حالانکہ زمانے میں یہ عزت کا جملہ تھا. کہ مسلمان ہر معاملے میں کہا جائے گا, کہ مسجد تک. کس سے کہے گا, چلنا سے. کون کرے گا, چلنا کرے گا. دوستو مسجد والے بنو, 100% نماز کو زندگی میں لاؤ. ہمارے گھر میں 7 سال کے بچے سے لے کر 70-80 سال کے بوڑھے تک کوئی دیر نماز نہیں. آج تو حال کیا ہے, باپ کی تہجد نہیں چھوٹ رہی, اولاد کی جمعہ نہیں ہو رہی. اب باپ کو اپنی اولاد کے جمعہ نہ پڑھنے کا غم نہیں, اسکول نہ جائے تو فیوچر کی بربادی ہے, کمانے نہ جائے تو گھر کی بربادی ہے, مسجد کو نہ جائے اس سے آخرت کی بربادی نہ باپ کو نظر آتی نہ ماں کو نظر آتی. آ رہی نظر, ڈر جاتا ہے, اسکول نہ جائے تو کہتا دیکھو پڑا سورا اٹھا اسکول بھیج, ٹائم ہو رہا ہے, دکان پر جانا اٹھاؤ ڈیوٹی ہے. الصلاۃ خیر من النوم کی صدا لگی, کوئی ماں نہیں کہتی, کوئی باپ نہیں کہتا, اللہ بلا رہا ہے مسجد کو جا. اور ساری بربادی دوستو اور سارے حالات برکتیں کیوں نکل گئی, دل کا چین و سکون کیوں نکل گیا, اللہ کی مدد کے دروازے کیوں بند ہو گئے؟ کہ مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کو تیار نہیں. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ میرے بھائی, تھوڑا مجاہدہ کر لو, ذرا ذرا سی حاجت سوچنا نہیں چاہیے. یہ اس زمانے کا مجاہدہ ہے. اپنے تقاضوں کو دباؤ اللہ کی محبت میں, اپنے تقاضے کو دباؤ نبی کی محبت میں, یہ مجاہدہ ہے. اور اس مجاہدے پر بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہے. ان دونوں کو بھی بٹھا دو, وہیں پاؤں پکڑ کے بٹھا دو, پکڑ لو پاؤں, پاؤں پکڑ لو, کوئی نہیں ناراض ہوگا. ہاتھ پکڑو گے تو جھٹکے گا, پاؤں پکڑو گے تو شرمائے گا. ہمیں بٹھانا نہیں آتا امت کو دوستو, خدا سے. دوسری چیز نماز, اور صحابہ والی نماز دیکھو, میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی, میدان جنگ میں اللہ کا حکم نہیں چھوٹے گا. دو رکعت خواہش ہے تو نماز, گھروں میں کوئی عورت نہیں نماز نہیں. میری فاطمہ کھڑے رہنے کی طاقت نہیں, بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. اللہ کے نبی جب گھر میں گئے بچوں کے رونے کی آواز سن کر تو دیکھا بیٹی فاطمہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی. جب سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا, اے بیٹی فاطمہ تجھے معلوم ہے مجھے نوازوں سے بڑی محبت ہے, انہیں کیوں رلاتی ہے؟ بیٹی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. ابا, فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے, جانوروں کی غذا گھاس و پتے, ہم انسان کی غذا کیا؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں, بچے بھوک سے روتے ہیں, بھوک. اور میرے بھوک کا یہ حال ہے کہ مجھے کھڑے رہنے کی طاقت نہیں, بیٹھ کے نماز پڑھ رہے. نبی کی بیٹی بھوک میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر بھی نماز نہیں چھوڑتی. آج ہمارے گھر کی عورتیں سو فیصد نماز کو زندہ کرنا ہے. نیت کرو ہماری بستیاں, ہمارے محلے, ہمارے علاقے نمونہ بنے, نمونہ. یہاں کوئی مسلمان بے نمازی نہیں. ایک بستی کیسی بنا دو, ایک علاقہ کیسا بنا دو. 70 سال سے آپ کے بھوپال اجتماع ہو رہا ہے, کتنے محلے بنے ایسے, کتنی بستیاں بنی ہیں ایسی جہاں کوئی مسلمان بے نمازی نہیں, کوئی بالغ مرد, کوئی بالغ عورت بے نمازی نہیں. یہ نیت کر کے اٹھو ان شاء اللہ, ایک دم نماز نہیں چھوڑیں گے اور 100% امت کو نماز نہیں چھوڑیں گے. چلو گے؟ ہاں, یہ بڑی چیز ہے دوستو. امت نماز پر آ جائے گی اللہ پاک اس کے مسائل حل کرنا شروع کر دے گا. اللہ کا حکم ہے. اور دیکھو کتنی آسانیاں دی ہے, کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو اشاروں سے پڑھو, سفر میں 4 نہیں پڑھ سکتے ہو دو پڑھو, بیمار ہو پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تیمم کرو. میرے دوستو لیکن ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک کہیں چھوڑنے کی گنجائش نہیں. میرے بھائی دوستو امت کو نماز پڑھنا ہے اور اپنی نماز کو سیکھو. نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی فرماتے جیسے میں نے پڑھی ایسی پڑھو. مدینہ میں کوئی آ کر پوچھتا اللہ کے نبی کی نماز کیسی تو کتابیں نہیں دی جاتی تھی بلکہ ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے جاتے اور کسی صحابی کو نماز میں کھڑا دیکھ کر کہتے دیکھو یہ جیسے نماز پڑھ رہا ہے یہ نبی کی نماز ہے. آج تو مل سکتا ہے کہ فلاں صاحب سے نماز پڑھ رہے یا اللہ کے نبی کی نماز. آج ہمارے رکوع سے دیکھ حل کیا, بغداد کی مسجد میں ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے, حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نماز کو دیکھ کر پوچھا یہ کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہ 30 سال سے پڑھ رہے ہو. کہا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اگر اس طرح جلدی جلدی نماز پڑھے گا تو اگر اس کی موت آ گئی تو اللہ کے نبی پاک سے اپنے دین سے نہیں مرے گا. نماز کو سیکھو. آج سائیکل چلانا تو سیکھنا سمجھ میں آتا ہے, امت نماز کے سیکھنے کو ضروری نہیں سمجھتی. نماز کا ظاہر بھی نماز کا باطن بھی. ایسا تو نہیں کہ میں نماز پڑھ کے بدترین چور ہو رہا ہوں. بدترین چوری کرنے والا شخص کون ہے کہ جو نماز میں سے چوری کرے؟ اور نماز کی چوری کیا ہے؟ اس کے رکوع اور سجدے کو اچھی طرح نہ کرے. ایک صاحب مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑی, جب سلام پھیر کر جانے لگا حضور نے بلایا تو نے نماز نہیں پڑھی پھر نماز پڑھ اس سے پھر نماز پڑھی اللہ کے نبی پھر بلایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی پھر نماز پڑھ تین مرتبہ اس نے نماز دہرائی پھر کہنے لگا یا نبی اللہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی آپ سکھا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تسبیح بتائی تو پتا چلا کہ رکوع کے بعد کا کھڑا ہونا اور دو سجدوں کے درمیان میں کا بیٹھنا صحیح نہیں تھا اس پر اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی آج ہماری نماز تو دو منٹ میں چار رکھا ہے دو منٹ میں چار کیا پڑھتا ہو تو وہی جانا کیا اسپیڈ میں دوستوں سے وہی جانا اور اللہ کے نبی نماز اتنی لمبی رخواست کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر فرم آ جاتا تو نماز سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی راہ میں نکل کر بھی نماز سیکھو اپنے مقام پر رہنے کے دوران میں علماء اور مفتیوں سے پوچھ پوچھ کر نماز کے مسائل کی تحقیق کرو میں ڈاکٹر عرض کرتا ہوں ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے فیملی وکیل ہے فیملی اکاؤنٹنٹ ہے فیملی ایڈوائزر ہے ہمارا کوئی فیملی عالم ہے ہم اپنے غمی کا خوشی کا کھانے کا پینے کا میرے دوستوں کاروبار دھندے کا جینے کے مرنے کا کوئی عمل اپنے مولوی صاحب سے پوچھے بغیر نہیں کرتے اور علماء سے تعلق کے بغیر ہم اپنی جہالت سے نہیں نکل سکتے ہماری دعوت کے کام میں علماء کی زیارت عبادت ہے علماء سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے علماء کی بدگمانی اور علماء کی غیبت سب سے زہریلا گوشت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں علماء کو برا نہ کہو اور کبھی علماء کو اپنی تبلیغ پر نہ پرکھو مولوی صاحب ہے کسی نے تعارف کرایا مولوی صاحب ہے تم اس سے چار مہینے لگے سال نہیں کہاں چلے گئے امت کہاں چلے گئے امت آٹھ سال دس سال جنہوں نے مدرسے میں زندگی کھپا کر قرآن حدیث علم یہ نبی کا وارث بن کر آیا ہے ہر اس کو کہہ رہے ہیں ہم انہیں کام کے قریب کرنے کی کوشش کریں گے لیکن دین کے کس شعبے میں اور کس مقصد پر ہے اور کس مقام پر ہے خدا کی قسم اس کا ہلکا پن کبھی دل میں نہیں آنا چاہیے ہم نے اپنے بڑوں سے اپنے کانوں سے بات سنی ہے جو علماء کا ہلکا پن جس کے دل میں آئے گا سب سے اتنا عذاب نہیں دے گا اللہ اس کی اولاد سے ان سے محروم کرے گا علماء سے محبت علماء سے جڑو یہ چار مہینہ چالیس دن جماعت میں نکال کر روزانہ کہتے خصوصی ملاقات میں علماء کی زیارت کرو کیوں کہ ان سے تعلق پیدا ہو ان سے انسیت پیدا ہو ان سے محبت پیدا ہو اپنے مقام پر آنے کے بعد ہمیں علماء سے جڑنا آسان اور علماء سے جڑے بغیر علماء سے تعلق کے بغیر خدا کی قسم میں اور آپ جہالت سے نہیں نکل سکتے اسے ہمارے علم کا نمبر ہے علم کے نمبر کے معنی صرف فضائل کا نہیں ہے ہاں فضائل کا علم گھنٹوں سنیں گے تعلیم حلقوں میں بیٹھ کر اپنے گھر میں اس کا اہتمام کریں گے مسجد میں اس کا اہتمام کریں گے جماعتوں میں اس کا اہتمام کریں گے کیوں فضائل کا تعلق ایمانیات سے منتخب حدیث کے ذریعے سے چھ صفات کی حقیقت کو اندر لانے کی کوشش کریں گے لیکن فضائل کے بغیر عمل ہو جائے گا مسائل کے بغیر عمل نہیں ہوگا اور مسائل کا تعلق پوچھنے سے جاننے والوں سے پوچھو اور جاننے والے کون ہیں مسائل کے علماء ہیں سمجھے بھائی اپنی نماز کیسے صحیح کرو گے علماء سے پوچھ پوچھ کر نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں نماز میں پڑھے جانے والے اذکار نماز کا رکوع اور سجدہ نماز کا ظاہر اور باطن یہ سب علماء پر پیش کر کے دیکھیں گے کہ ہماری نماز قابل ہے جو ہمیں فائض سے بدکاری سے روک دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کی نماز سے فائض اور بدکاری سے نہ روکے اس کی نماز نماز ہے صبح اپنی نماز بناؤ گے کہ نہیں جو بچپن میں سیکھی بچپن تک حلقوں میں بیٹھے تو پتا چلا سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں اور بیس سال سے نماز پڑھ رہے اس لیے نماز پڑھنے کے باوجود آج زندگیوں میں تبدیلیاں کیوں نہیں آ رہی آج اللہ کا تعلق کیوں نہیں مل رہا آج چناؤ کی نفرت کیوں نہیں آ رہی آج طبیعت کی طاقت پر کیوں نہیں آ رہی اس لیے کہ ہم نے اپنی نماز کے بنانے کی محنت کی ایک بزرگ کی خانقاہ میں ایک شخص میرے جو خادم چائے کی پیالی لے کر آ رہا اسے ٹھوکر لگی, چائے کی پیالی چھلک گئی. حضرت ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا, اگر نماز میں تیری آنکھ کا استعمال صحیح ہوتا یہ ٹھوکر کس کو نہ لگتی. نماز میں گناہوں سے روکے, آنکھ کا دیکھنا صحیح ہوگا جب نماز میں آنکھ کا استعمال صحیح ہوگا, زبان کا بول صحیح ہوگا جب نماز میں زبان کا استعمال صحیح ہوگا, کان کا سننا صحیح ہوگا جب نماز میں کان کا استعمال صحیح ہوگا, ہاتھ اور پاؤں کی حرکت صحیح ہوگی جب نماز میں اس کا استعمال صحیح ہوگا. اس کے لیے ان کا نمبر ہے علماء سے پوچھو, جاننے والوں سے پوچھو, اپنا تعلق علماء سے پیدا کرو, اپنے گھر میں اپنی مشکلات کے مسائل بتلاؤ. آج 20-30 سال شادی کو ہو گئے, 15-15 سال شادی کو ہو گئے, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو, کبھی اپنی گھر والی کا قرآن سنائے؟ کہ اللہ کی بندی اس کو سورہ فاتحہ بھی آتے ہیں؟ کبھی گھر میں غسل کے فرض بتائے؟ کہ اللہ کی بندی تجھے غسل کے فرض کا پتا ہے؟ جبکہ قرآن کہہ رہے ایمان والو اپنے اہل و عیال کو, اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اس کا ایسا انسان پتھر ہے. عجیبی بچوں کے زیر بالش کے پیٹ کے لیے 12-12 گھنٹے جانور کی طرح دوڑ رہا ہے, پھر اس کی آخرت کے لیے 1 گھنٹہ گھر میں دینے کو تیار نہیں ہے ہمارے پاس. جب کبھی اپنی بیوی بچوں کو اٹھاتا قرآن سن لو, جتنا قرآن مجھ کو آتا ہے اپنے گھر والوں کا قرآن صحیح کرا دو. تبلیغ تقریر کا نام نہیں ہے, یہ تو زندگی کے بدلنے کا نام ہے. ایک مسئلہ ہم نے علماء مفتی سے پوچھ کر کبھی اپنی گھر والی کو بتایا؟ آج مرد کو پتا نہیں کہ میں اپنی بیوی کو کن کن لوگوں سے پردہ کراؤں, یہ اپنی بیوی کو کیا بتائے گا؟ اور جہالت کے ساتھ اللہ تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا. عمل کی قبولیت کے لیے 2 چیزیں شرط ہے, سن لو اچھی طرح میرے دوستو, ان 2 چیزوں کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا, ایک علم اور ایک اخلاص. یہ 2 چیز, اور علم وہ جو اللہ کے نبی لے کر آئے, علم وہ جو بندے کو اللہ تک پہنچا دے, علم وہ جو زندگی کو بدل دے. دوستو علم کا نمبر ایسے نہیں ہے, اس کے بغیر عمل نہیں بننے کا. ابھی سارا مجمع نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ علماء سے تعلق پیدا کریں گے اور اس علم کی دعوت دو, اور اللہ سے رو رو کر تنہائی میں علم کی حقیقت کو مانگو کہ اللہ وہ علم نافع عطا فرما جو علم ہم کو نفع دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی, اللہم انا اسألک علما نافعا, اے اللہ مجھے نافع علم عطا فرما. اور ہر وہ علم آدمی پر حجت ہے جو آدمی کے پاس علم تو ہے عمل نہیں ہے. ارے کریں گے انشاءاللہ, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر فضائل کے تعلیم کے ذریعے سے, منتخب حدیث کے ذریعے سے اپنی ایمان کو بڑھانا ہے, اپنے اندر شوق پیدا کرنا ہے, اپنے اندر رغبت پیدا کرنا ہے, اللہ کے عوامل کے پورا کرنے پر اپنی سبیتوں کو لانا ہے, اور مسائل کے ذریعے سے اپنی عمل کو صحیح کرنا ہے. ارے میرے دوست بولو اللہ کا دھیان, مخلوق کے تذکرے, دنیا کے تذکرے, یہ بیماری ہے, یہ غفلت ہے. جیسے کوئی آدمی بیت الخلا میں جا کر آئے اور اندر کے تذکرے کرے, سنو کہ پاگل ہے, گندا آدمی, بیہودہ, کیا کہہ رہے. تو بیت الخلا سے باہر آ کر اندر کے تذکرے گندگی ہے, خدا کی قسم ہے دنیا کے تذکرے اس سے زیادہ گندگی ہے. مال کے, دھندے کے, ڈگری کے, چیزوں کے, پیسوں کے, یہ بیماری ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر, یہ دھیان پیدا کرنے کی. اور یہ اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے کہ ہمارے مولانا نے فرمایا تھا, بلکہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, جب تم 2 ہوتے ہو تیسرا اللہ ہے, اور جب تم 3 ہوتے ہو چوتھا اللہ ہے, اور اللہ تمہاری 6 رقم سے زیادہ قدر. آہستہ پکارو تو بھی سنتا ہے، زور سے سنانے پڑا ہے. اس کو بولو پہلے توبہ کرے. اور خود اللہ قرآن میں کیا فرما رہے، یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو جیسے توبہ کرنے کا حق. میرے بھائی دوستو، جب اللہ کی عظمت آئے گی نا، آپ نے اپنے گناہ کو بہت سمجھے گا، اور جب تک توبہ نہ کرے، جب تک گناہ کو صاف نہ کرے، اسے چین نہیں آئے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور پہاڑ پہ گرنے والا ہو، اور منافق اور میرے دوست فاجر اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی، یوں ہاتھ کا اشارہ کر کے اڑا دیا، کوئی اہمیت نہیں. تو میرے بھائی دوستو، اپنی اپنی زندگی کو اللہ کے دھیان کے ساتھ گزار. اس کے لیے میرے بھائی دوستو، ایک تو ذکر کا اہتمام، دھیان جمع کر اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، اور چلتے پھرتے غفلت کے ساتھ دھیان کرو گے، غفلت بڑھے گی. تو صبح شام کی تسبیح، تیسرا کلمہ، درود پاک، استغفار. جب تیسرا کلمہ پڑھو تو اللہ کی عظمت کا استعظار ہو، سبحان اللہ. کیا کہہ رہا ہوں؟ میرا اللہ ہر ایک سے پاک ہے، الحمدللہ. اگر تعریف کے لائق کوئی ذات ہے تو صرف اللہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. اگر درود شریف پڑھو تو استعظار ہو کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کو ساری دنیا کے انسانوں کی آواز کی سننے کی طاقت دی ہے. کوئی بھی اللہ کا بندہ یا بندی کہیں سے میرے نبی سے درود پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اس کے نام کے ساتھ اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ وہ درود شریف لے جا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتا ہے. درود شریف پڑھنا، درود شریف پڑھنا نہیں ہے بلکہ نذرانہ ہے جو ہم اپنے نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. کبھی دھیان کے ساتھ درود شریف پڑھا ہے؟ ہاں؟ کہ درود شریف پڑھ کے انتظار ہو کہ میرا اور اللہ کے نبی کے روزے کے درمیان کے سارے پردے ہٹ گئے، اب فرشتہ میرا درود میرے نبی تک پہنچا رہا ہے. جس دن اس دھیان کے ساتھ درود شریف پڑھو گے نا، طبیعت کی کچھ اور ہو جائے. ہاں، اسے درود شریف کا استعمال. اور توبہ یہ اپنے اوپر احسان ہے، گناہ اپنے اوپر ظلم ہے، گناہ کرنے والا ظالم ہے اور توبہ کرنے والا یہ اپنا محسن ہے. اور توبہ نہ کرنا یہ اپنے اوپر ظلم کی انتہا ہے. ایک 5 سال کا بچہ بستی اور شرارت کرتا ہے، ماں روز نہیں مارتی، ڈانٹتی اور چپٹتی ہے، یہ جب پانی سب سے اونچا ہو جاتا ہے تو ماں دروازہ بند کرتی ہے، لکڑی ہاتھ میں لیتی ہے اور کہتی ہے تیرے کو نہیں چھوڑوں گی. ماں غصے میں کانپ رہی ہے اور ماں بالکل بے قرار ہے. اب وہ نادان بچہ کیا کرتا ہے؟ خدا کی قسم، آج اتنی بھی عقل مجھ کو اور آپ کو نہیں. وہ بچہ بتلا رہا ہے، ماں کے غصے سے بچنا ہو تو کیا کرو؟ ایک لکڑی ماں نے ماری نہیں، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. ارے کرتا ہی نہیں کرتا، ہم نے اور آپ نے بھی بچپن میں یہی کیا ہے. اور 2 جملے بولتا ہے اور یہی توبہ ہے، اے ماں معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. ماں معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. یہ بچہ تو بتلا رہا ہے، اے میرے باپ توبہ سیکھ، اے میری ماں توبہ سیکھ، اے میرا بھائی توبہ سیکھ. میں اپنی ماں کو منانا جانتا ہوں، تم اپنے اللہ کو منانا نہیں جانتے؟ ارے بولو نا، کبھی کی کبھی آنسو کے قطرے آئے؟ حدیث میں آتا ہے، جو اللہ کے خوف سے آنسو کے قطرے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنکھوں سے نکل جائے، اللہ اس آنکھ پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے. سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے. ماں کو منانا مشکل، ماں روٹ جائے مننے کو تیار نہیں ہوتی، بیوی روٹ گئی نیکے چلی گئی آنے کو تیار نہیں ہوتی. خدا کی قسم، رب کریم کو منانا اس سے زیادہ آسان ہے. وہ تو ایک بار کہ اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے میری عزت و جلال کی قسم، اے میرے بندے سب معاف کر دو. ایسے اللہ کو نہ منانا کتنا بڑا ظلم ہے. تو سب مناؤ گے، سب معافی مانگو گے؟ ہاں، اور پوری امت سے معافی منگواؤ، پوری امت سے کہو، اپنی بیوی سے کہو توبہ کر، اپنے بچوں سے کہو توبہ کر، اپنی ماں سے کہو توبہ کر، اپنے باپ سے کہو توبہ کر، اور پوری امت سے کہو، پورے مسلمان سے کہو توبہ کر. کریں گے؟ اور ایک روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اجتماع، یہ اللہ کا کلام ہے، حق ہے اس کا کہ اس کی تلاوت کی جائے. اور سیکھ کر پڑھو، ایسا نہ ہو ہم قرآن پڑھ رہے ہو اور یہ قرآن ہم کو لعنت کر رہا ہے. اور صبح شادی سے پہلے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، یہ اللہ کے تقرب میں بہت بڑا ذریعہ. اور ایک موقع محل کی دعائیں، پہلے سلے میں یاد کی تھی کھانے کی دعا، آج تک کھانے کے موقع پہ یاد نہ آئی. پہلے سلے میں یاد کی تھی میرے دوستوں بیت الخلا جانے کی دعا، آج سے بیت الخلا جاتا یاد نہ آئی. یہ غفلت ہے. جو دعا یاد کرو جس موقع پر، اللہ کے نبی سے جو دعا ثابت ہے اس موقع پر دعا کے پڑھنے کا اہتمام بھی کرو. کریں گے؟ اور دوسروں کو اس کی دعوت دو، اور اللہ سے رو رو کر تنہائی میں اللہ کی یاد اور میں جس ذکر کی حقیقت نہ ہو. اور اب عمل کی حفاظت کے لیے حقوق العباد ہے، حقوق العباد ہے. اللہ اپنے حق میں نرمی کرے گا، یہی مخلوق کے حق کو سب تک معاف نہیں کرے گا جب تک مخلوق معاف نہ کرے. سب سے بڑا حق اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد ماں باپ کا ہے. کون ہے ماں باپ؟ کہ تیری جنت و جہنم ہے. ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض. ایک باپ اپنے گھر میں آیا تو دیکھا بیٹا لکڑی کا پیالہ بنا رہا تھا. باپ نے پوچھا بیٹے کیا کر رہے ہو؟ کہا باپ تیرے لیے بنا رہا ہوں. کہا میرے لیے؟ کہاں، جب تو بوڑھا ہو جائے گا یہ پیالہ دے کر تجھے گھر کے باہر بٹھا دوں گا جیسے تو نے میرے دادا کو گھر کے باہر بٹھایا. بات سنا ایسے جن کا وبال اللہ مرنے سے پہلے دیتا ہے، اس میں ماں باپ کی دل کا دکھانا ہے. ایک آدمی نیکیوں کا پہاڑ لے کر جائے گا، اس کی ماں کھڑے لے کر کہے گی کہ اللہ میں اس سے راضی نہیں، اللہ کہے گا میں بھی راضی ہوں. اور بات جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے. اپنے ماں باپ کے دل نہ دکھاؤ، اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرو، ورنہ بڑی سے بڑی نیکیاں برباد ہو جائے گی. ماں کی خدمت ہے، باپ کا احترام ہے. ماں کی خدمت ہے، ماں کا تین حق ہے، باپ کا ایک حق ہے. آج سب سے زیادہ ہم سے ناراض ماں باپ ہے. آج کا زمان کہتا ہے ارے بچے تیرے کو عقل کیا ہے؟ اور واقعی تو سچ کہتا ہے، عقل نہیں ہے جبھی تو سب جیسے کہ بڑا کیا ہے. ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، اپنے ماں باپ کو منا لو. خدا کی قسم ماں باپ کی دعا یہ قیامت کے دن بڑے کام آئے گی، بڑے کام آئے گی. اپنی اولاد کا سکھ چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کو سکھ پہنچاؤ، تمہاری اولاد تمہارا حق ادا کرے. ارے بیوی بچوں کا حق، اور بیوی بچوں کا سب سے بڑا حق انہیں اللہ کا دین سکھاؤ. نرمی کرو، جب کہ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بھی اچھا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے تم میں سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ. ہم بھائی بہت سوفٹ ہیں، بڑے اخلاق والے، بڑے نرم، اور گھر میں سب سے زیادہ سوفٹ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ باپ جس میں اللہ کے نبی نے بیویوں کی جو رعایت کی ہے اسے کبھی پڑھا کرو، پتا چلے گا امام الانبیاء نے اپنے گھر کی مستورات کی کتنی رعایت کی. آج گھر میں سلام کرنے کو ہم تیار ہیں بیوی بچوں کا. کتنے دیندار ہیں جب کہ بیوی کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے جاننے میں جائیں گے. بیوی بچوں کا، پڑوسیوں کا حق. حدیث میں آتا کل قیامت میں مجھ سے میرے پڑوسی کے بارے، میرے پڑوسی سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں، اگر پڑوسی کہے اچھا ہے تو اللہ بھی کہے گا اچھا ہے. اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے جانوروں کا حق بتلایا کہ گھر میں پلنے والے جانوروں کا بھی حق ہے. وہ تاجر گزار عورت جس نے بلی کو باندھ کے رکھی تھی اور اسے کھانے کو نہیں دیا اور بلی بھوک سے مر گئی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی آنکھ سے عورت کو جہنم میں دیکھا ہے. جو اللہ جانور کا حق ادا نہ کرنے کا پکڑ کرے گا وہ انسانوں کا حق ادا نہ کرنے والے چھوڑ دے گا، وہ ماں باپ کا حق ادا نہ کرنے والے چھوڑ دے گا. تو کوئی بات کا مسئلہ پڑا نہ زندگی بھر سے گناہ کو نہ کیا لیکن حقوق والی بات میں نے مارا, کسی کا حق مارا, کسی کے پیسے دبائے, کسی کی زمین دبائی. اب جس کی زمین دبائی وہ شرابی تھا, میری نیکیاں ختم ہو گئی, اب اس سے شراب پینے کا گناہ میرے سر ڈالا جائے. اب زندگی میں نے شراب کے قریب نہ گیا, اب شراب پینے کا گناہ, چوری کرنے کا گناہ, زنا کرنے کا گناہ لے کر جہنم میں جا رہا ہوں. بتائے کتنا بڑا ظلم ہے. حفدا کرو, حفدا کرو. اللہ کے نبی وصال سے پہلے 3 دن تک مسجد نبی میں کھڑے رہ کر اعلان کرتے رہے, کسی کا کوئی حق مجھ پر باقی ہے آج بدلہ لے لے, کسی کو میں نے کچھ ستایا آج اس سے بدلہ لے لے, کسی کے کوئی پیسے نکلتے آج اس سے بدلہ لے لے. کل قیامت میں نہیں دیکھ سکتے. امام الانبیاء کو دیکھا, ایک جملہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک صاحب سے کہہ دیا, فوراً احساس ہوا, اس سے کہہ دے بھائی تم بھی مجھے بدلے میں کہہ دے. کہ میں نہیں کہوں گا, کہہ دے ورنہ میں اللہ کے نبی سے شکایت کروں. ایک جملے کی فکر ہے, ایک جملے کی فکر ہے. آج نہ جانے ہم اپنی زبانوں کی کیفیتوں سے کتنوں کے دل زخمی کر رہے, ہمارے زبان کے بول کتنوں کے دلوں کو پھاڑ رہے. اب مسلمان کے دل کو دکھانا بیت اللہ کو اٹھانے سے بڑا گناہ ہے. مسلمان کی کارت میرے دوست بزرگوں ایمان کے سل ہونے کا ذریعہ ہے, اور مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے. اب کسی مسلمان کا نہ حق بچ, اگر ساری دنیا کے انسان جماؤ اللہ سب کو جہنم میں ڈالے گا. وہ 7 کبیرہ گناہ جنہیں امام بخاری نے ایک ساتھ جمع کیا ہے اس میں مسلمان کا نہ حق بچ نہیں. زبان کی حفاظت کر, آج کینچی کی طرح چل رہی ہے کہ چپ رہا نجات پا گیا, کل قیامت کا آدمی کو اپنی زبان کے ہر بول کا حساب دینا پڑے گا. علماء نے لکھا چوری کی معافی ہے, زنا کی معافی ہے, غیبت کرنے والی کی معافی نہیں ہے جب تک اس کی غیبت کی جو معاف نہ کرے. ارے بچو گے کہ میڈیا لٹاؤ گے, کمایا کیا ہے, لوٹی لوٹ رہا ہے. کتنا بڑا وہ نادان ہے دوستو جو جو, 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 جو اپنی کمائیاں دیکھ کر, اپنی نیکیاں دیکھ کر دوسروں کے گناہوں کو دلے لے لے کہ لاؤ ہماری نیکیاں لے لو اپنے گناہ دے دو. غیبت کرنے والا, بہتان باندھنے والا, میرے دوستو تنگ تانے کرنے والا, مسلمان کے دل کا دکھانے والا, کسی کا بال دبانے والا, یہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ لے لو میری نیکیاں, دے دو اپنے گناہ. کون ہے دوستو سودے کے لیے تیار؟ سوچو, حق نہ مارو, کسی کا حق نہ دباؤ, کسی پہ ظلم نہ کرو. اللہ جانور پر بھی ظلم کرنے والے کو معاف نہیں کرتا, انسانوں پہ ظلم کرنے والے کو اگر بغیر توبہ کے مرا تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ کریں گے دوستو, ہاں حق ادا کریں گے, حقوق کی بات ہم علماء سے پوچھو علماء بتائیں گے. ارے اپنے عمل کو اللہ کے لیے کرو, عمل کی خرابی کو اللہ معاف کرتا ہے, نیت کی کھوٹ کو اللہ معاف نہیں کرتا. کتے کو پانی پلانے والی عورت عمل قبول ہو گیا, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں پہنچ گئی. اور غزل قدا کے جانے والا نیت کی کھوٹ میرے دوست جہنم کی طرف منہ کے بل کھینچ کے جہنم میں ڈال دیا. اس لیے عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر کر, ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا. کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے. پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو عمل اللہ کے لیے ہوگا پہاڑ کے برابر اللہ نیچے دے گا, ورنہ بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اللہ کے لیے نہیں ہے وہ منہ پہ مار دی جائے. نہ نام نمود کا جذبہ, نہ لوگوں کو دکھلانے کا جذبہ, نہ آہ کا جذبہ, نہ واہ کا جذبہ, عمل صرف اللہ کے. اب اس اشراق کی فضیلت ہے, جو اسے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے گا اللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے. تو بتاؤ بھائی اشراق کی نماز کس کے لیے پڑھیں گے؟ حج اور عمرے کے لیے. ہاں وعدوں کا یقین الگ ہے, عمل اللہ کے لیے کرنا ہی الگ. عمل کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے. تو اجر و ثواب کون دے گا؟ اللہ دے گا. اسے خالص پرکھنے والا بڑا زبردست ہے, وہ شہید نے کہا اللہ نے پوچھا کہ میں نے تجھے جوانی کی کہاں لگائے کہ اللہ تیری راہ میں نکلا تیرے راستے میں جان دی. اللہ کہے گا جان دی یہ تو صحیح ہے لیکن میرے لیے بھی یہ غلط ہے. میرے بھائی دوستو اور عمل اور اخلاص کا خط کا پتہ کل قیامت کے دن چلے گا. کوئی کسی کے متعلق نہیں کہہ سکتا یہ مخلص ہے یا کار یہ اندر کی چیز ہے. اللہ کل قیامت میں کس کے متعلق کہے گا یہ ریا کار اور یہ مخلص ہے. لیکن اس دن عمل کا کوئی موقع نہیں ہے. آج وقت ہے دوستو اپنے عمل کو صحیح کر دو. عمل سے پہلے نیت کو ٹٹول لو. عمل کے دوران میں اپنی نیت کو دیکھ لو. عمل کے کرنے کے بعد سوچ لو یہ عمل میں نے کس کے لیے کیا. اخلاص بہت دیر سے آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے. اپنے عمل کو اللہ کے لیے کرو گے؟ ارے بولو کریں گے انشاءاللہ. عرشی کی دعوت دو دوستو اور پوری امت کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو جائے اس کی فکر کرنا. اور پانچ اور چھٹی چیز بے حیثیت اللہ کے نبی کا امتی ہونے کی. تبلیغی جماعت نہیں تبلیغی جماعت نہیں بے حیثیت اللہ کے نبی کا امتی ہونے کے. اللہ نے میرے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے اور میں پورے عالم کا ذمہ دار اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کو زندہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. سمجھے بھائی؟ اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کی بلندی ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تمام انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف لے جانا ہے. کیا بھائی؟ اس کے لیے اپنی بستیوں میں بھی اپنے محلے میں بھی اپنے صوبے میں بھی اپنے ملک میں بھی اور پورے عالم میں پھرنے کی سنت کو زندہ کرنا. کیسے کریں گے؟ اس کام کو اپنا کام بناؤ اور پوری امت کو اس کام پر لگاؤ. پوری امت کو مسجد والا بناؤ اور پوری امت کو مسجد کے آباد کرنے والا بناؤ. چار مہینے چالیس دن اللہ کی راہ میں نکال کر مسجدوں میں قیام کرایا جاتا ہے مسجدوں میں ٹھہرایا جاتا ہے کہ مسجد سے انسیت پیدا ہو مسجد سے تعلق پیدا ہو مسجد سے جی لگنے لگے. ہر اپنے مقام پر آنے کے بعد جب کہیں بھی ہو دل مسجد میں اٹکا ہوا دل کاٹتا ہوں. ارے بولو مسجد میں اٹکا. میرے بھائی دوست بزرگوں یہ اعمال ہے یہ صفات ہے جو صحابہ کی زندگی میں تھا. ایک صحابی اللہ کے دین کا دائی تھا ایک صحابی پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کا بلند کرنے والا تھا. آج جو کچھ دین ہم تک پہنچائے یہ صحابہ کی قربانیوں کی برکت ہے. 124,000 صحابہ میں سے چند ہزار صحابہ کی قبریں مکہ اور مدینہ میں جنت البقیع اور جنت المالا میں ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اس میں لکھا ہے 12,500 سے لے کر 14,000 صحابہ کی قبریں مکہ مدینہ. اب 124,000 میں سے 14,000 مکہ مدینہ میں 110,000 کہاں گئے اور کیوں گئے؟ کہاں گئے اور کیوں؟ پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں. ہمارا ماسکو جانا ہو ماسکو وہاں سے گئے داغستان سیسینیا کے قریب میں بڑا ملک ہے 350 سال پرانی کی تاریخ ہے 3,500 سال تاریخی شہر ہے. وہ لوگ ہم کو وہاں لے گئے اور وہاں پر ایک قبرستان میں لے گئے. وہاں 40 صحابہ ایک ساتھ ایک جگہ دفن. کہاں میرے دوستوں؟ مکہ عرب کے ریتیلے پہاڑ اور کہاں میرے دوستوں وہ گرم سرزمین اور کہاں برفیلی پہاڑیاں کس طرح سفر کر کے پہنچے؟ دو بھائی تھے عبد الرحمان ابن ربی باہلی اور سلمان ابن ربی باہلی. یہ 40 صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے اور پہنچے نہیں قلعے کے لیے نہیں چار مہینے کے لیے نہیں اپنی قبروں کو بنایا اور اللہ کی ناکوں سے ان کی قبروں کو دکھایا. رونا آ گیا کہ دیکھو میرے دوستو صحابہ زمانت کو لے کر کہاں کہاں گئے. ہندوستان کے ساحل تک صحابہ کی قبریں ملتی. اس لیے میرے بھائی دوستو ہم اپنے آپ کو پورے عالم کا ذمہ دار کہ بھائی تیار ہے سب اس کے لیے. اب اس کے لیے میرے دوستو پہلی تشکیل سمجھنے کی ہم زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے, جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. اب جو کھڑے ان کے پاؤں پکڑ کے بٹھا دو وہی بٹھا دو, تشکیل کے موقع پہ کوئی چلے پھرے نہیں. میں بیٹھ جاؤ بھائی, ان کو بٹھا دو, ادھر ہی بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, یہ کھڑے ان کو بھی بٹھا دو. ابھی سمجھنے میں سنو میری بات اچھی طرح, جن کے چار مہینے لگے ہیں اس مجمع میں, جن کے چار مہینے لگے ہیں, پانچ مہینے بیرون کے لیے بڑے خرچ کے ساتھ, 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ اس طرح بڑے خرچ کے ساتھ کہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے پیغام کو لے کر آج دنیا ترس رہی ہے, کوئی اللہ کا نام لینے والا, کوئی ہمیں کلمہ سکھانے والا, کوئی ہمیں اللہ کی بات کا بتانے والا نہیں. کتنی بستی میں جماعت گئی کہ 30 سال کے بعد آئے ہو, 30 سال کے بعد ہمارے ماں باپ کفر کی حالت میں مر گئے, اگر پہلے آتے ہم برباد نہ ہوتے. رشتے نے ہمت کر کے بتاؤ کہ اس مجمع میں جن کے 4 مہینے لگے, سن لو, وہ 5 مہینے بیرون کے لیے بڑے خرچ کے ساتھ اللہ کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ کہ چلو 5 مہینے بیرون کے لیے تیار ہے, تفقد بعد میں ہوگا, ترتیب بعد میں بنے گی, اب کھڑے ہو جاؤ, کھڑے رہو, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے رہو, کھڑے رہو, کھڑے رہو. 5 مہینے بیرون, پورا ایم پی, بھوپال اور اطراف چاہیے, جن جن صبح کے لوگ آئے کھڑے ہو جاؤ. 5 مہینے بیرون کے لیے, کوئی اور نہ تشکیل میں کھڑے, 5 مہینے بیرون کے لیے کھڑے ہو جاؤ. بھوپال کے پہلے جن کے ارادے وہ بھی, جن کے بھی ارادے میں وہ بھی, سب کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ 5 مہینے بیرون کے لیے بڑے خرچ کے ساتھ ماشاءاللہ کیسے ہیرے موتی کھڑے. ہمت کرو, اس سال یہ اجتماع یادگار بننا چاہیے. بہت کم گھروں پر جانے والے روتے ہوئے, باقی سارا مجمع پوری دنیا کے تقاضوں پر جائے گا انشاءاللہ. اور بہت سا مجمع 4 مہینے لگایا ہوا ہے, 5 مہینے نیت کرو, 5 مہینے بیرون کے